إن الدين عند الله الإسلام.
دين الله کے نزدیک صرف اسلام ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع گفتگو وکالت. اور یہاں پر اس بات کو واضح کر دیں کہ اردو میں اور اسی طریقے سے ہندی میں, کیونکہ انڈیا میں بھی کورٹ کی زبان ایک زمانے میں فارسی تھی, لہٰذا آج بھی وہاں پر لفظ وکالت عام طور پر سننے میں آتا ہے. جب کہا جائے وکیل یا وکالت تو عام طور پر سننے والوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وکیل سے مراد وہ شخص کے جو کورٹ میں کسی شخص کی جانب سے مقدمہ لڑے, اور وکالت سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس قسم کا کام کرنا, یعنی کورٹ میں مقدمہ جو لوگ لڑتے ہیں تو جو وہ کام کرتے ہیں وہ وکالت ہے. گو کہ جو لوگ کورٹ میں کسی شخص کی جانب سے پیش ہوتے ہیں اور اس کی جانب سے مقدمہ لڑتے ہیں ان کو وکیل کہنا بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ کسی کی جانب سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں, اور اس کام کو وکالت کہنا بھی بالکل صحیح ہے. لیکن در حقیقت وکیل فقط وہ نہیں کہ جو کورٹ میں کسی کی جانب سے کورٹ میں حاضر ہو اور جج سے گفتگو کرے, اپنے آرگومنٹ پیش کرے اور مقدمہ لڑے, بلکہ وکالت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے کے لیے کہ جس کو وہ شرعاً انجام دے سکتا ہو, کسی دوسرے کو اس کام پر مامور کرے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے لیے گھر بیچنا جائز ہو اور ہم کسی شخص سے کہیں کہ تم میری جانب سے اس گھر کو بیچ دو, تو مجھے کہا جائے گا موکل کہ جسے میں نے وکیل بنایا ہے اور جس سے میں نے کہا ہے کہ میری جانب سے گھر بیچ دو, وہ کہلائے گا اس کام میں میرا وکیل, اور اس عمل کو کہا جائے گا وکالت. تو در حقیقت بہت سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا بھر میں عام سی بات ہے کہ کسی کو اپنا وکیل بنایا جائے, یعنی اپنا نمائندہ بنایا جائے, اپنا ریپرزنٹیٹو بنایا جائے. وکیل اور موکل, یعنی جس شخص کو ہم نے کام سونپا ہے, یا بالفاظ دیگر جس شخص نے کام سونپا ہے کسی کو کرنے کو کہا ہے, یعنی موکل, اور جس سے کہا ہے یعنی وکیل, ان دونوں کے لیے شرط ہے کہ یہ بالغ ہوں, عاقل ہوں, اور جس کام کے لیے اس نے کہا ہے اور جو کام دیا گیا ہے وکیل کو, تو ان دونوں کے لیے شرط ہے کہ وہ اس کام کو انجام شرعاً دے سکتے ہوں. مثال کے طور پہ کسی نان مسلم کو وکیل بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگر وکیل بنایا جائے کسی نان مسلم کو مسجد کی صفائی کے لیے یا قرآن مجید کی صفائی کے لیے, یہ قرآن مجید ہے کہ جس کے صفوں پر انک پھیل گئی ہے, اب ہم ایک نان مسلم کو کام دیتے ہیں کہ اس انک کو صاف کرو, اور ہم یہ جانتے ہیں اس دوران قرآن مجید کی توہین ہوگی, نجس ہو جائے گا, تو کہا جائے گا کہ موکل کی جانب سے کسی کو وکیل بنانا تو صحیح ہے, لیکن اس شخص کو وکیل بنانا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی ایسی خاتون سے مسجد کی صفائی کا کام لینا کہ فرض کریں میں کسی کو اپنا وکیل بناؤں کہ میں نے جاؤ تمہیں اپنا نمائندہ بنایا کہ جاؤ مسجد میں بیٹھ کے یہ کام انجام دو, اور وہ خاتون نجاست کے عالم میں ہے, تو کہا جائے گا کہ یہاں پر ان خاتون کا وکیل بننا صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ وکیل بنانے والا یعنی موکل نابالغ ہے، وہ کسی کو نہیں بنا سکتا، دیوانہ ہے وہ کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا، محجور ہے، کہ اس کے بارے میں ہم کافی دفعہ گفتگو کر سکے کہ اس کے بارے میں ہم کافی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ایسا شخص کہ جسے نبی یا امام یا غیبت کے زمانے میں مجتہد اپنے ہی مال میں تصرف کرنے سے روک دیں، تو محجور شخص کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ وکیل اور وکالت اور موکل کی کیا معنی ہے، اور اسی گفتگو میں شرائط بیان ہو گئیں کہ وکیل و موکل کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہوں، عاقل ہوں، ہوش میں ہوں، اسی طریقے سے دیوانے نہ ہوں، صفی نہ ہوں، محجور نہ ہوں، اور صفی کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے کہ بالکل بیوقوف قسم کا آدمی، محجور وہ شخص کے جس کو اسی کے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ وکالت کے لیے یعنی کسی کو وکیل بنانے کے لیے یا تو صیغہ پڑھا جائے، یعنی میں تمہیں اس کام کے لیے اپنا نمائندہ، اپنا ریپرزنٹیٹیو یا اپنا وکیل بناتا ہوں، یا لکھ کے دیا جائے، اور یا یہ کہ فقط واضح ہو جائے کہ میں تمہیں اس کام کے لیے اپنا وکیل بنا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ انسان جاتا ہے اسٹیٹ ایجنسی میں تو وہاں پر کہتا ہے کہ آپ میرا گھر بکوا دیں، تو یہاں پہ گو کہ لفظ وکیل نہیں آ رہا لیکن بعض دفعہ وہاں پر مراد ہوتی ہے وکیل بنانے کی، اور بعض دفعہ مراد ہوتی ہے کہ آپ بکوا دیں اور بکوانے کی آپ کو اجرت دوں گا، لیکن بعض دفعہ اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ آپ بکوا دیں، آپ ہی معاملہ کر لیجئے گا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ کوئی چیز دے دی جاتی ہے کہ اس طرح سے چیز دیں کہ یہ تم جاؤ بیچاؤ، جب یہ کہا کہ یہ تم جاؤ بیچاؤ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ جاؤ میری جانب سے اس چیز کو بیچاؤ۔ اگر کسی جگہ ہم نے کسی کو اپنا وکیل بنایا تو گو کہ آج ہم نے بنایا، لیکن اطلاع اس کو اگر بعد میں ہو تو جب اس سے اطلاع ہوگی اس دن سے وہ اس کام کو انجام دے سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو وکالت سے ہٹایا تو جیسے ہی ہم اعلان کریں گے تو ویسے ہی وہ ہٹے گا نہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم نے کسی شخص کو اپنی نمائندگی سے یا اپنی وکالت سے ہٹایا اور یہ ہم نے ڈکلیئر کیا کہ آج سے وہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، اس کام کو وہ ہماری جانب سے انجام نہیں دے سکتا، اور بالکل اس گفتگو کے 15-20 منٹ کے بعد اس نے کوئی کام انجام دیا لیکن اس تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی، تو اگر اس نے اس دوران اس کام کو انجام دیا ہے تو وہ اس کا جواب دہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اب تک انفارم نہیں کیا گیا تھا کہ اب تم کسی بھی کام کو ہماری جانب سے انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کسی کام کو انجام دینا ہماری جانب سے، کب؟ جب اس کو اطلاع ہو۔ اطلاع کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایسی اطلاع کہ جس سے اسے یقین ہو جائے۔ فرض کریں کوئی ایسی کہہ دے کہ جی تمہیں ہٹا دیا، اور پہلے بھی اس سے کافی لوگ ایسی باتیں کر چکے تھے، اور اس کے باس نے یا اس کے موکل نے کہا ہو کہ جب تک تم مجھ سے نہ سن لو یا میری رائٹنگ میں تمہیں لیٹر نہ مل جائے تو اس وقت تک یقین نہ کرنا لوگوں کی باتوں کا، تو ایسی صورت میں جب تک اسے لیٹر نہ پہنچے یا جب تک وہ خود نہ سن لے تو جو بھی وہ کام کرے گا وہ جائز ہیں، اور اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اس وقت تک وکیل ہے جب تک کہ اسے اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ اسے اس کی وکالت سے یا نمائندگی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آیا موکل کسی بھی وقت اپنے وکیل کو ہٹا سکتا ہے وکالت سے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہٹا سکتا ہے۔ آیا موکل کسی بھی وقت اپنے عہدے کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن دونوں پر لازم ہے کہ بالآخر کسی بھی طریقے سے دوسری پارٹی تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے اور کہے کہ جتنے بھی میرے آفس کے کام ہیں، بزنس کے کام ہیں، تم انجام دینا، تو یہ وکالت صحیح ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ تم میرے وکیل ہو اور یہ معین نہ کرے کہ کن کاموں میں، تو یہاں پر وکالت صحیح نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے تو اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے اسی کام کے لیے کسی اور کو وکیل بنائے. لیکن ممکن ہے ہم کسی سے کہیں کہ تم میرا یہ گھر بیچ دو, اور اگر تم سے یہ نہ ہو رہا ہو تو تم اس میرے گھر کو کسی اور سے بکواؤ, اسے اپنا وکیل بنا لو. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے وکیل کو وکیل بنانے کی اجازت دی ہے, لیکن اگر ہم نے یہ اجازت نہیں دی ہے تو ہمارا دیا ہوا یہ کام کسی اور کو سونپ نہیں سکتا. ہاں, معمولاً کچھ کام جو کروائے جاتے ہیں مزدوروں سے یا سامان اٹھوانے والوں سے, تو اس قسم کے کام انجام دلوانے میں کسی اور سے کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے کہا کہ تم میری گاڑی کو بیچ دو میری جانب سے. بیچنے کے لیے جو پیپرز کا کام ہوا یا کچھ اور کام ہوئے یا اس دوران کچھ اور ضروریات پیش آئیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ اسی شخص کو کرنا ہوگا اپنی سپرویژن میں, کیونکہ اس کو وکیل بنایا گیا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجازت ہم اپنے وکیل کو دو طرح سے دے سکتے ہیں. ہم نے ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا اور اس سے کہا کہ آپ اس کام کے لیے کسی اور کو اپنا وکیل بنا لیں, تو یہاں پر وہ اپنا وکیل کسی اور کو بنا سکتے ہیں. اجازت کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اس شخص سے کہیں کہ تم کسی اور کو میرا وکیل بنا دو. مثال کے طور پہ ہم اس شخص سے کہیں کہ تم میرے وکیل ہو اور فلان شخص کو میرا وکیل بنا دو. اب یہاں پر چند سوال پیش آتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے وکیل سے کہا کہ تم کسی کو اپنا وکیل بناؤ, اور ہمارا وکیل مر گیا یا ہم نے اسے ہٹا دیا, تو کیونکہ ہمارے وکیل پر دار و مدار تھا اس دوسرے وکیل کا, تو جیسے ہی یہ ہٹا یا یہ مرا یا یہ دیوانہ ہوا یا یہ کومے میں چلا گیا, تو ویسے ہی دوسرا والا کام سے ہٹ جائے گا, اس کی وکالت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے اس سے یہ کہا تھا کہ تم فلاں شخص کو ہمارا وکیل بنا دو, تو اب اگر ہم اپنے اس پہلے والے وکیل کو ہٹا بھی دیں تو اس دوسرے وکیل کی وکالت پر اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ ہم نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسے اپنا وکیل بناؤ, بلکہ ہم نے اس سے یہ کہا تھا کہ تم اسے ہمارا وکیل بناؤ. اب اگر یہ پہلے والا وکیل مر گیا یا ہٹ گیا یا ہم نے ہٹا دیا یا پاگل ہو گیا یا یہ کہ کومے میں چلا گیا, تو ایسی صورت میں جسے اس نے ہماری اجازت سے ہمارا وکیل بنایا ہے اس کی وکالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم نے جسے وکیل بنایا ہے تو ہماری موت کے بعد اس کی وکالت ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے موکل کی موت کے ذریعے سے وکالت ختم ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے اگر موکل بے ہوش ہو جائے, کومے میں چلا گیا, تو وکالت ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ گفتگو ہے کہ دوبارہ وکالت آئے گی یا نہیں آئے گی. تو اگر یہ بے ہوشی کچھ دیر کی ہے تو بھی عموماً احتیاط یہ ہے کہ اپنے وکلا کو دوبارہ وکالت دی جائے, لیکن عموماً مراجع الزام کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ معمولی بے ہوشی سے وکالت ختم نہیں ہوتی, لیکن احتیاط کی راہ یہ ہے کہ دوبارہ ان وکالتوں کو اثر نو جاری کیا جائے, یہ بہتر عمل ہے. لیکن ہاں, اگر یہ بے ہوشی طویل ہے کومے کی صورت میں اور ایک ڈیڑھ سال گزر گئے, تو ایسی صورت میں وکالت ختم ہو جائے گی. اسی طرح سے جس مال کے لیے وکیل بنایا گیا ہو, اگر وہ مال ختم ہو جائے, ہم نے عرض کیا کہ وکیل یا موکل اگر بے ہوش ہو جائیں یا مر جائیں یا دیوانے ہو جائیں یا کومے میں چلے جائیں, تو وکالت ختم ہو جاتی ہے. احتیاط یہ ہے, حتیٰ اگر بے ہوشی مختصر سی بھی ہو تو احتیاط یہ ہے کہ وکالت ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ وکیل بنانا ہوگا. البتہ اس موضوع میں جن مرجع تقلید کی آپ تقلید میں ہیں, اس موضوع میں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بے ہوشی کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں اور طویل بے ہوشی یا کومے کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں. اسی طرح سے اگر دیوانگی کا کوئی چھوٹا سا دورہ پڑا یا فٹس پڑا تو اس کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں, اور اگر دیوانگی طویل ہو گئی تو اس کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں. لیکن احتیاط کی راہ یہ ہے کہ دیوانگی مختصر ہو یا طویل ہو اور بے ہوشی مختصر ہو یا طویل ہو تو اپنے نمائندوں کو دوبارہ سے وکالت دی جائے, اور نمائندوں کے لیے اور وکلا کے لیے احتیاط یہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اور بے ہوشی کے بعد وہ کام کو انجام نہ دیں جب تک کہ دوبارہ انہیں کام کی اجازت نہ مل جائے. کام کی اجازت سے مراد جس کام کے لیے انہیں معین کیا گیا ہے. لیکن اگر کمپنی وغیرہ میں جیسے بہت زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں, پورا ایک بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, ان میں سے ایک ڈائریکٹر قومے میں چلا جائے اور پہلے سے وہاں پر قرارداد ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا, تو ایسی صورت میں کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ان موضوعات کو دیکھنے والے ہیں, ان کے وارثین ان موضوعات کو دیکھنے والے ہیں, تو یہاں پر قومے میں جانے سے اتنا اثر نہیں پڑتا. لیکن ہاں اگر پوری کمپنی کا دار و مدار ایک شخص پہ اور قومے میں چلا جائے تو پھر یہاں پر وہی موضوع آئے گا کہ حاکم اسلامی کو اس پوری کمپنی پر ایک کونسل بٹھانی پڑے گی یا چند افراد کو معین کرنا ہوگا تاکہ یہ کمپنی خسارے میں نہ جائے اور کوئی اس کمپنی کو نقصان نہ پہنچائے. اگر وکیل جس کام کے لیے معین کیا گیا ہو اس کام میں کوتاہی کرے, مثال کے طور پہ گاڑی بیچنے کے لیے اس سے کہا گیا تھا, گاڑی جا رہی تھی اور اتفاق سے ہنگامہ ہو گیا اور وہ جل گئی, تو اس میں اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا, یعنی وہ اس گاڑی کی قیمت کو ادا نہیں کرے گا. لیکن اگر حالات خراب تھے اور عموماً ایسے حالات میں گاڑی کا نکالنا خطرناک ہے, تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ اس نے اس مال کو جان بوجھ کے خطرے میں ڈالا اور اب یہ جواب دہ ہے. یہ عام طور پہ جو ایک مثال دی جاتی ہے کتب فقہ میں, کسی نے کسی شخص کو کپڑا بیچنے کے لیے کہا اور اس نے بیچنے کے بجائے کیا کیا, خود پہن لیا, اور خود پہننے کے دوران وہ کپڑا خراب ہو گیا, پرانا ہو گیا, دھبے پڑ گئے اور اس کی قیمت کم ہو گئی یا بکنے کے قابل نہیں رہا, تو یہاں پر وکیل اس قیمت کو ادا کرے گا. جس شخص کو جس کام کے لیے وکیل بنایا گیا ہے تو جو بھی اجرت معین ہوئی ہے اس کام کے پورا ہونے کے بعد وہ اس کا حقدار ہوگا. مثال کے طور پہ ہم نے اس سے کہا کہ تم اس میرے گھر کو بیچ دو میری جانب سے, اور ایک دوست تھا, کوئی اجرت معین نہیں ہوئی تو یہاں پر اجرت نہیں ہے. لیکن اگر کسی سے اجرت معین ہوئی کہ میرا گھر نہیں بکھرا, تم میری جانب سے اسے بیچ دو, یہ رکھیں کاغذات, تم ان کو بیچ دینا, اور ایسی صورت میں تمہیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے دوں گا. تو جیسے ہی گھر بکے گا, جیسے ہی یہ کام ہوگا, وکیل کو اس کی اجرت دینی پڑے گی. اب یہاں توجہ رہے کہ حرام کام کے لیے وکالت حرام ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ تم میری جانب سے اس حرام کام کو انجام دو, اب وہ حرام کام رقص اور گانے بجانے کی صورت میں ہو یا بیہودہ قسم کی فلموں کے لیے وہ کام ہو, تو حرام کام کے لیے وکالت بھی حرام ہے اور اس کی اجرت بھی حرام ہے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو وکالت کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.